بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ سورة المدثر ہے. ترجمہ: اے لحاف میں لپٹنے والے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے. لحاف کملی میں لپٹنے والے, اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ. اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لحاف اوڑھ کر کے سو گئے تھے, ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے, بدن میں لرزہ کپ کپی آ جانے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. تو اپنی جگہ سے اٹھو, چلو پھرو, لوگوں کے پاس جاؤ, دین کی باتیں پہنچاؤ اور دین کے کام کے لیے, توحید کی دعوت کے لیے پورے طور پر تیار ہو جاؤ. اور اس وقت شروع شروع اسلام تھا, کوئی خاص زیادہ ایمان والے نہیں تھے, اسی لیے فرمایا کہ ابھی تو زیادہ کافر لوگ ہے, ان کو ڈراؤ کہ اگر تم ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کی آگ اور سزا تمہارے لیے ہوگی. نبی کا ڈرانا شفقت اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے, پیار کے ساتھ ہوتا ہے. اور اپنے رب کی تکبیر کہو, یعنی اللہ اکبر پڑھو, اس کی وجہ سے آپ کے دل میں بھی اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی زیادہ ہوگی, لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی آئے گی, اور دوسروں کو بھی یہی بات سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اور اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے پاک رکھو. ظاہر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے والے تھے, لیکن آپ کو کہہ کر کے آپ کی امت کو سنانا ہے کہ امت کا ہر ہر آدمی ہمیشہ پاک اور صاف رہے. اسی لیے مسئلہ سنو دھیان سے, نماز کے اندر تو پاک صاف رہنا یہ تو شرط ہے نماز کی, لیکن نماز کے علاوہ بھی عام وقت میں بغیر کسی ضرورت کے اپنے بدن کو, جسم کو ناپاک رکھنا ناجائز ہے, اپنے کپڑے کو ناپاک رکھنا ناجائز ہے, ناپاک جگہ کے اوپر بیٹھے رہنا ناجائز ہے. ہاں, جیسے کہ بیوی سے ضرورت پوری کرنی ہے, ایسے وقت میں اگر آدمی ناپاک ہے تو اس کی اجازت ہے, وہ بھی جتنا ہو سکے اتنا جلدی غسل سے فارغ ہوئے. اسی طریقے سے استنجا خانے میں گیا تو وہاں بھی ناپاکی ہوگی, وہ ایک ضرورت ہے. باقی عام حالات کے اندر بھی ایمان والوں کو پاک رہنا چاہیے, آج کل اس کے اندر بڑی کمی آئی ہے. اور اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے پاک رکھو. یہ جو پینٹ, لنگی, عربی جبا, تخنے سے نیچے, بالکل نیچے زمین سے لگتا لگتا پہنتے ہیں, تو اس کی وجہ سے زمین کی ناپاکی بدن پر لگ جاتی ہے, کپڑے پر لگ جاتی ہے. تو ایسے کپڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کپڑوں کو اچھی طریقے سے پاک رکھو. اور ہر قسم کی گندگی یا بتوں کی گندگی سے دور رہو. دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بت پرستی سے ہمیشہ بچے ہوئے تھے. ہمیشہ حضور نے اپنے آپ کو بت پرستی سے بچایا، جب ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے بھی اپنے آپ کو بت پرستی سے بچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو آیت میں حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ توحید کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ نبی معصوم ہے، اس کے نبی کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی بت کی یا بت کو چھوڑو، حالانکہ نبی کو ضرورت نہیں، نبی کبھی بت پرستی کر سکتے نہیں، لیکن اہمیت بتلانے کے لیے کہ جو چیز نبی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ چیز نبی کو سکھلائی جا رہی ہے کہ بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور امت کو بھی سکھانا ہے کہ بت پرستی سے دور رہو۔ آگے فرمایا، اور کسی پر اس غرض سے احسان مت کرو کہ زیادہ وصول کرو۔ کسی آدمی کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، گفٹ دی، اور یوں نیت رکھی کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں زیادہ دے گا اور زیادہ دے گا، یہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر اس کے جواز کی طرف اشارہ تو ہے، لیکن یہ شریفانہ اخلاق نہیں ہے۔ اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ آپ کو تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، اور حضور نے ہمیشہ بچ بچ کی زندگی گزاری۔ آج ہم لوگ بھی ایسے عزائم کر لے کہ کسی کو ہدیہ دیوے، تحفہ دیوے، گفٹ دیوے، تو اس کی پیچھے نیت اچھی ہوئے کہ سنت ادا کرنے کا ثواب ملے، ہدیہ دینے کا ثواب ملے، گفٹ دینے کا ثواب ملے، تحفہ دینے کا ثواب ملے، ہدیہ اور گفٹ دینے سے آپس میں محبت ہوے۔ ایسی نیت نہ ہوئے کہ آج میں اس کو دیتا ہوں کل وہ مجھے دے گا، جیسے کہ انڈیا سے چنے دانے لندن بھیجے کہ وہاں سے بادام، پستے، کاجو، زعفران اور لونگ وغیرہ آئے۔ ایسی گندی نیت نہیں رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے اگر کوئی آدمی اپنے کو ہدیہ دیوے تو ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دینا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے ہدیہ دیا تو ہم بھی ہدیہ دے کر اس کے اوپر احسان کر لیوے، اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دے دیوے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ سنایا تھا ان کے ایک استاذ کا، جو وہاں دارالعلوم دیوبند کے تھے اور انڈیا کے نہیں تھے، مصر وغیرہ کے تھے، اور وہاں دارالعلوم میں کچھ مدت کے لیے عربی پڑھانے آئے تھے، اکیلے رہتے تھے۔ کا اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مصر کے عرب استاد کے لیے اپنے گھر سے کچھ کھانا ہدیے میں بھیجا، تو کہا میں ان کی خدمت کرتا تھا، حضرت الاستاد کہتے تھے۔ تو جب کھانا آیا تو مجھے کہنے لگے کہ کھانا آیا ہے، ہدیہ آیا ہے، تو اس کے بدلے میں ضرور کچھ بھیجنا چاہیے۔ تو پورا کمرہ دیکھا، روم دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو بھیج سکے۔ تو استاد کہنے لگے لابد فی الہدایا من العوض، کہ ہدیہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ بدلہ تو دینا ہی چاہیے، بغیر بدلے کے نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کوئی چیز نہیں ملی۔ تو وہ استاد چونکہ دیوبند کے اندر ان کا پیٹ خراب رہتا تھا، چونکہ وہ عرب کے مصر کے رہنے والے اور یہاں ان کی پیٹ کی خرابی رہتی تھی، کھانا ان کو موافق نہیں آتا تھا، تو اس کے لیے چورن رہتا تھا، چورن ہضم کرنے کا۔ تو آخر میں کوئی چیز نہیں ملی تو وہ چورن کا ڈبا ہی خالی کر کے برتن میں بھیج دیا۔ تو گویا کہ عربوں کے یہاں کتنا اہتمام ہے کہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ ضرور دیا جاوے، یہ اخلاقی چیز ہے۔ لیکن ہدیہ دینے والا یہ لالچ نہ رکھے کہ میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے آئندہ زیادہ ملے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو۔ دین کا کام، دین کی محنت، دین سیکھنا سکھانا ایسا کام ہے کہ اس کے اندر انسان کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس دین کی دعوت لے کے جائیں گے وہ جاہل ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، اس لیے وہ کچھ بول دیں گے، کچھ ادھر ادھر کی بات کر دیں گے، تو جو ہے ان کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی۔ اس لیے جو ہے صبر کرنے کی دین کا کام کرنے والوں کو بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ذرا اس سورت کی شروع کی آیتوں کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور 56 آیتیں ہیں۔ سورہ اقراء کی پہلی 5 آیت کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی، یا یہ کہ سورہ مزمل کے بعد تیسرے نمبر پر، یا یہ کہ سورہ نون سورہ مزمل کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی، اور گویا کہ اسلام کے بالکل شروع زمانے کے اندر اترنے والی یہ سورتوں میں سے ہیں۔ مدثر، یہ عاشقانہ انداز کی بات ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو محبوب اور معشوق کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاف اوڑھ لیا، سجنی اوڑھ لی، وہ حضور کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے حضور کو آواز دی، یا ایہا المدثر۔ اب اس سورت کے اترنے کا قصہ بھی سمجھو۔ جب سورہ اقراء بسم ربک الذی خلق اتری، شروع شروع زمانے ہے، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، تو حضور کے دل میں قرآن کی محبت، جبرائیل کی محبت بہت زیادہ ہو گئی کہ میں بار بار قرآن سنوں، اللہ کے یہاں سے آوے، جبرائیل آوے، ملاقات کرے، بہت شوق ہوا۔ لیکن ایک لمبے ٹائم تک جبرائیل امین آئے نہیں۔ جو لمبا ٹائم جبرائیل امین نہیں آئے اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں سے وہی قرآن اترنا رک گیا تھا۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے کتنی مرتبہ ایسا ارادہ کیا کہ گھر سے باہر نکلے، کسی پہاڑ پر چڑھے اور خود کو نیچے گھرا دیوے اور ہلاک کر دیوے۔ یہ محبت اور عشق کی بات ہے کہ قرآن سننے کا شوق، جبرائیل کی ملاقات کا شوق اتنا زیادہ کہ وہ آتے نہیں تو چلو میں جاؤں پہاڑ پر اور اپنے آپ کو گرا کر کے ہلاک ہو جاؤں۔ اور اس زمانے میں حضور زیادہ تر غار حیرا میں جاتے تھے، حیرا کیو کے اندر، وہیں حضور زیادہ عبادت اعتکاف کرتے تھے، تنہائی میں ایکانت میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضور غار حیرا سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر، تو راستے میں ایک آواز آسمان کی طرف سے آئی، آپ کے کان مبارک میں آئی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جبرائیل امین جو پہلی مرتبہ غار حیرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ فرشتے جبرائیل آسمان اور زمین کے بیچ میں ادھر معلق بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت قیمتی نورانی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی سائز، اتنی بڑی شکل کہ آسمان کے کنارے حضرت جبرائیل کی وجہ سے بھر گئے ہیں۔ جبرائیل اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ پورو سے لے کر پشچم، مشرق سے لے کر مغرب، ایسٹ سے ویسٹ پورا بھرا ہوا تھا، اور 600 پر پانکھ تھی یہ، اور ہر پر اور پانکھ کے اوپر मोती लटक रहे थे, याकूत और हीरे लटक रहे थे। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, जमीन के ऊपर गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आया तो जैसे वैसे मुश्किली से अपने घर पहुंचे और अपनी बीवी हमारी माँ हजरत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि मुझे ठंडी लग रही है, मुझे कपकपी आ रही है, मेरा बदन धूज रहा है, आप मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने हुजूर को कपड़ा ओढ़ा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा ओढ़ करके सो गए और जिब्राइल अमीन फिर से आए और आकर के सूरे मुद्दसिर सुनाई कि ए लिहाफ ओढ़ने वाले, उठो, तैयार हो जाओ और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। सुबहान अल्लाह, गोया के अल्लाह के रास्ते के ऊपर आपको चलना, आगे बढ़ना है। अल्लाह के दीन और अल्लाह की इबादत के अंदर आपको आगे चलना है। अपने नफ्स और अपने आत्मा को मुजाहदे में, तकलीफ में डालना है, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करना है, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। मुद्दसिर असल में तो कहते हैं लंबा कपड़ा, लंबा चौड़ा कपड़ा कोई आदमी पूरा अपने बदन के ऊपर ओढ़ लेवे, उसको कहते हैं मुद्दसिर। चूंकि उस मौके के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे बदन के ऊपर जो है ये चादर कपड़ा लिहाफ ओढ़ लिया था, इसलिए फरमाया कि या अय्युहल मुद्दसिर, ताकि वो ठंडी दूर हो जावे, बदन जो धूज रहा था, कांप रहा था, वो दूर हो जाए। अब देखो यहां एक बात ध्यान से और समझो, दुनिया में तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा ताकतवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर दुनिया में किसी चीज से नहीं डरते, हुजूर का हौसला भी बहुत ऊंचा, लेकिन कुरान सुनकर के जिब्राइल को असली हालत में देख करके हुजूर का बदन कांपने लगा। और जिब्राइल अमीन को असली हालत में पूरी जिंदगी में ज्यादा नहीं देखा, दो एक मर्तबा देखा, ज्यादा नहीं, बाकी तो जिब्राइल इंसान की शक्ल में हुजूर के पास आया करते थे। तो ये समझना है कि जब इतने बहादुर, इतने हिम्मत वाले, इतने बड़े ताकत वाले नबी ने जब जिब्राइल को देखा तो वो कांप गए, तो दुनिया का दूसरा इंसान कहां जिब्राइल को देख सकता है। इसीलिए बहुत से लोग मक्का के उस जमाने में यूं कहते थे कि जिब्राइल हमारे पास आवे तो हम ईमान लाएंगे, हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट मैसेज पैगाम आवे तो हम ईमान लाएंगे। तो उन लोगों को कह दिया गया कि इतने बड़े ताकत वाले नबी का हाल ये होता है तो तुम्हारे पास कहां से वाही आ सकती है। इसीलिए कोई भी आदमी ये तमन्ना और आरजू ना करे कि मेरे पास फरिश्ता आवे, मेरे पास अल्लाह की वही आवे। अल्लाह अपने बंदों में से जिस बंदे को चुन लेते हैं उसके ऊपर फरिश्ते को भेजते हैं और वही उतारते हैं। और ये मुबारक सिलसिला हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अब कयामत तक कोई नया नबी आने वाला नहीं है। तो या अय्युहल मुद्दसिर, उसमें आगे क्या फरमाया, वरब्बका फकब्बिर, फकब्बिर के माने तकबीर, अल्लाह की बड़ाई बतलाओ, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ताला को अजमत, बड़ाई, बुजुर्गी के साथ याद करो, लोगों को भी अल्लाह की बड़ाई समझाओ। इसी तरीके से नमाज की भी तकबीर तहरीमा, जिससे हम अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं, फिर नमाज के अंदर हम जो खड़े होते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सिद्दे में जाते हैं, تو ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، صرف رکو سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں، باقی پوری نماز میں جتنے بھی انتقالات ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ اکبر بعد میں خوشی کا سمبول ہو گیا، خوشی کی نشانی ہو گئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کو ڈرنا نہیں، اب آپ اللہ کی بڑائی اللہ اکبر پڑھو اور لوگوں کو دین کی بات پہنچاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، وربک فکبر، یہ سنا تو حضور نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، اور ماں خدیجہ نے بھی اللہ اکبر پڑھا، گھر میں سب لوگوں نے اللہ اکبر پڑھا، ہم بھی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب خوش ہو گئے. اور خوشی تو اس بات کی کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسروں کو اللہ کی عبادت سکھانی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عید کا موقع، خوشی کا موقع، حج کا موقع، بقرعید کے دنوں میں تشریق کے دن 9, 10, 11, 12, 13 ذی الحج کی تاریخ، ان سب دنوں میں اللہ اکبر کہنا واجب اور ضروری ہو گیا، اذان میں بھی اللہ اکبر آ گیا. اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہر نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ اکبر کہتے تھے. جب لڑائی میں جاتے اللہ کی مدد آتی، دشمنوں کا مقابلہ ہوتا تو بھی اللہ اکبر کہتے تھے. اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جب کبھی بھی کوئی ایسے ایمرجنسی حالات ہو تو اللہ اکبر کہو، جیسے آگ لگی اللہ اکبر کہو، جنات بھوت کا ڈر ہو اللہ اکبر کہو، کوئی بلا مصیبت آ جائے اللہ اکبر کہو، بہت بڑی بات ہے. اس سے جو ہے بڑا دل کے اندر اطمینان اور سکون ملتا ہے. ہماری کتاب ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظہور مہدی، اردو، گجراتی، ہندی، انگریزی سب زبانوں کے اندر ہے. تو اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے اور قسطنطنیہ، کانسٹنٹینوپول کا جو قلعہ ہے، فورٹ ہے، اس کو مسلمان لوگ جیتنے کے لیے جائیں گے تو بس مسلمان لوگ وہاں جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگائیں گے، تو اس کی وجہ سے دیوالیں ٹوٹ جائے گی اور قلعہ جو ہے جیت لیا جائے گا. اتہاس اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس تخر کے قلعے کی دیوار جب اس تخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتح ہوا، جیتا گیا، تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آواز لگائی اور اس کے وزن سے وہ دیوار جو ہے ٹوٹ پڑی اور فتح ہو گئی. یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے. گویا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ شرک کسی حال میں ہمارے دل دماغ میں نہیں آ سکتا. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یہ خیال ہر وقت ہمارے دل کے اندر رہنا چاہیے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ ہم سب کو یہ چیز ہمیشہ نصیب فرماوے. آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس میں ظاہر کی پاکی اور اندر اور باطن کی پاکی، دونوں طرح کی پاکی اس کے اندر نکلتی ہے. اور کپڑے کو اس لیے بیان کیا، حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی نظر پہلے اپنے کپڑے کے اوپر پڑتی ہے اور بدن تو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو جو کپڑا سامنے ہے وہ پاک ہو تو اندر جو چھپا ہوا بدن ہے وہ تو بدرج اولا پاک ہونا چاہیے، وہ تو اور زیادہ پاک ہونا چاہیے. تو ظاہری پاکی اور اندر کی پاکی. اس کے علاوہ سمجھو یہاں چار باتیں ہو سکتی ہے. پہلی بات، اپنے باہر کے کپڑوں کو ناپاکی سے، گندگی سے پاک رکھو، اسی لیے کہ ایمان والے کے لیے نماز ضروری ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ضروری ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے جاتے ہیں، پاک روحیں اس کے پاس آتی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر دو، دوسری بات سمجھو، یہ اوپر کے کپڑے ہیں نا، ان کپڑوں کو مانوی ناپاکی سے بھی بچاؤ۔ مانوی ناپاکی کا کیا مطلب؟ یہ کپڑے جو اپنے پہنتے ہیں نا، یہ چوری کے نہیں ہونے چاہیے، چوری کے پیسے کے نہیں ہونے چاہیے، غصب یعنی کسی کا کپڑا چھین کے زبردستی لے کر کپڑا نہیں پہننا چاہیے، پیسے کسی کے زبردستی غصب کر کے لے کر کے کپڑے نہیں سلانا چاہیے، حرام کمائی کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، اور جو کپڑے شریعت کے اندر استعمال کرنا حرام ہے، اس اسٹائل کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے کپڑے جو شریعت کے اندر استعمال کرنا حرام ہے، ایسے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، ریشمی کپڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، کپڑے سلانے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ نمبر تین، اپنے آپ کو بری عادتوں سے، برے اخلاق سے بچاؤ، اسی لیے کہ اچھی عادت، اچھے اخلاق، یہ بھی ایک لباس اور کپڑے ہیں، تو اپنے عادتیں اچھی بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ اور اس کو گندگی سے بچاؤ۔ نمبر چار، استنجے کی جگہ مراد ہے، جیسے پیشاب کی جگہ، بڑے استنجے کی جگہ، اس کو ہمیشہ پاک رکھو، تو ہر طرح کی پاکی مراد ہے۔ تو جب ظاہر پاک کر لیا تو دل کا اندر والا حصہ بھی پاک کرو۔ والرجز فاہجر، یعنی گندے عقیدے مت رکھو، شرک و کفر والے عقیدے مت رکھو، برے اخلاق مت رکھو، جھوٹ بات مت رکھو، برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، مانوی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے نبی، آج تک آپ بچ بچ کے رہے ہیں، آئندہ بھی آپ کو بچ بچ کر کے رہنا ہے۔ یہ کتنی بڑی پیاری پاکیزہ مقدس تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی۔ اسی لیے بھائیو، دل بھی پاک رکھو، کپڑے بھی پاک رکھو، بدن بھی پاک رکھو، دماغ بھی پاک رکھو، زبان بھی پاک رکھو، اور حرام کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس طرح حرام کھانا اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس طرح حرام کپڑا پہننے سے بھی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے، دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، کسی کو احسان نہیں جتلانے کا۔ ایک مطلب تو میں نے آپ کو ترجمہ کرتے وقت بتلا دیا کہ تحفہ دیا، ہدیہ دیا، اس نیت سے مت دو کہ سامنے والا ہم کو زیادہ دے وے۔ دوسرا میننگ سمجھو اس کو، آپ کسی کو قرآن سکھلاؤ، اللہ کا حکم سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ، دین کی تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو، تو اس کے اندر مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے شاگرد اور مرید بہت بڑھ جاوے اور میں لوگوں کو فخر کروں، او ہو میرے شاگرد اتنے سارے، میرے مرید اتنے سارے، میرا نام بڑا ہو جائے، پبلک میں میرا مرتبہ بہت بڑا ہو جاوے، پھر میرے پاس مال دولت بہت زیادہ ہو جاوے۔ بالکل نہیں، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھو۔ دین دیا، قرآن دیا، کسی کو علم دیا، تو اس کے بدلے کے اندر کوئی لالچ مت رکھو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بہت باریک اور بہت بڑی بات سمجھو، کسی کے اوپر احسان کیا تو دل کے اندر یہ نہیں سوچنے کا کہ میں نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ میرے ہاتھ کے نیچے ہیں اور اس کو اب میری بات ماننی چاہیے۔ ایسے وسوسہ آ جائے، غیر اختیاری خیال آ جاوے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے آدمی اپنے دل میں ایسا خیال رکھے کہ میں نے تو اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ میرے احسان کے بھار میں دبا ہوا ہے، میرے احسان کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، پھر ہمارا عمل ہمارا کام بھی ایسا ہو کہ ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرے، برتاؤ کرے کہ جیسے کہ وہ ہمارے احسان کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، یہ چیز بہت بری ہے۔ بعض مرتبہ تو آدمی بولتا بھی ہے، او بھول گیا میرے احسان، تجھے میں نے کیا کیا دیے لا، کیا کیا کرے لا، تیرے لیے کیا 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 تھا، سب آدمی سناتا بھی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ احسان جتلانے سے ثواب ختم ہو جاتا ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں کبھی کوئی موقع ایسا آتا ہے، سنگین موقع، اہم ضرورت کا موقع، تو اس موقع کے اوپر پورے اخلاص کے ساتھ احسانات گنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام حالات کے اندر احسان کو مت جتلاؤ، کسی کے اوپر احسان کا دباؤ اور بھار مت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، جب کوئی فقیر آپ کے پاس آتا تھا، کوئی سوال کرنے والا آتا تھا، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ مرحبا بمن يحمل زادنا بلا اجرن، مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم ویلکم، سواگت تمہارا، آؤ آؤ، تم تو ہمارا سامان بغیر مجوری کے آخرت میں اٹھا کر کے لے جاتے ہو۔ دیکھو دنیا میں کوئی سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو، انہیں تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کو اپنے یہاں کہتے ہیں ٹرانسپورٹنگ خرچ۔ ٹرانسپورٹنگ خرچ یعنی ایک سامان کو دوسری جگہ لے جانے کا ہیرا پھیری کا خرچ۔ جیسے کہ بھائی اینٹ، تو کہا اینٹ 10,000 روپے کی، لیکن ہمارے بھٹے سے تمہارے گھر تک پہنچانے کے 1,000 روپے اور لگیں گے، 11,000 روپے ہوں گے۔ اسٹیشن پر اترے تو کلی صاحب تیار ہے، لیکن آپ کی بیگ اٹھانے کے پیسے مانگیں گے۔ تو دنیا میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا پیسہ لگتا ہے۔ بعض سامانوں میں اسکیم آتی ہے ہوم فری ڈیلیوری، جیسے کہ کھانا بیچنے والے اور بہت سی اس طرح کی کمپنی، تو ہوم فری ڈیلیوری نہیں ہوتی، وہ تو وہ چیز کا جو بھاؤ لیتے ہیں نا، اسی میں ڈیلیوری کا چارج بھی لگا ہی دیتے ہیں، پہلے سے سیٹنگ ایسی کر ڈالتے ہیں، وہ اپنے جیب میں سے تھوڑے ہی دیں گے۔ تو یہ فقیر لوگ جو ہے، غریب لوگ جو ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کو صدقہ دیا، خیرات دی، انہوں نے ہمارا صدقہ لیا، ہماری خیرات لی، اور وہ ہم کو آخرت میں دیں گے، قیامت کے دن دیں گے، جنت میں لے جانے کے وقت پر دیں گے۔ تو یہ فقیر، یہ سوال کرنے والے بہت بڑا ہمارا کام کرتے ہیں، ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے صدقہ خیرات کو اپنے پاس اٹھا کے رکھتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کا ثواب ہم کو دلوائیں گے۔ اسی لیے کوئی صدقہ لینے آوے، خیرات لینے آوے، کوئی چندہ لینے کے لیے آوے، تو اس کو سخت بات مت بولو، بری بات مت بولو، ڈانٹو مت، گالیاں مت دو، اور جو ہے دینا ہو تو دے دو، نہ دینا ہو تو میٹھی پیاری بات کہہ کر کے اس کو روانہ کر دو، غصے مت ہو۔ وہ یہ سوال کرنے والے فقیر لوگ بہت بڑے احسان کرتے ہیں۔ اگر وہ لینے نہیں آتے تو ہمیں زکوٰۃ دینے جانا پڑتا، صدقہ پہنچانے جانا پڑتا، فقیروں کو ڈھونڈنے جانا پڑتا، سوال کرنے والوں، ضرورت مندوں کو ڈھونڈنے جانا پڑتا۔ اور سن لو، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے، فتوحات ہوگی، اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وہ بہت تقسیم کریں گے۔ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر کے ادھر ادھر پھیرے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کہے گا کہ میرے پاس بہت ہے، میری ضرورت پوری ہو گئی، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اسی لیے بھائیو، جو لینے کے لیے آتے ہیں، غریب، فقیر، چندے والے، سفیر، ان کا انسلٹ مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کا اکرام کرو، ان کو اچھی نظر سے دیکھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سورة المدثر چل رہی ہے آج، یہ اس کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو. یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی ایک خاص نشانی ہے. اور جو صبر کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کی طرف داری میں ہوتا ہے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی کوئی اور نشانی ہے. دونوں کی نشانی صبر سمجھ لو، تاکہ آئندہ صبر کرتے وقت پر سمجھ میں آوے کہ صبر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر غریبوں کی طرف سے، مسکینوں کی طرف سے، کمزوروں کی طرف سے، اپنے ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف آوے، کوئی پریشانی آوے، تو اس وقت پر بھی ایسا ہی صبر کرے جیسا کہ کسی حکومت اور سرکار کی طرف سے مصیبت آوے، تکلیف آوے، پکڑ آوے، چیکنگ آوے، نعوذ باللہ. تو جو سرکاری پکڑ ہو، اپنے بڑوں کی طرف سے پکڑ ہو، مالداروں کی طرف سے پکڑ ہو، اس وقت کے اوپر جیسی صبر ہوتی ہے ویسی ہی صبر غریب، مسکین، محتاج، نوکر، چاکر، اپنے ہاتھ کے لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر ہو، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے لیے صبر ہوا. دونوں صبر سیم ہے، ایک جیسے ہیں، تو سمجھو کہ اللہ والوں کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اور اگر غریبوں کی طرف سے، مسکینوں کی طرف سے، نوکروں کی طرف سے، اپنے انڈر اور ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آوے، تو اس کو زیادہ سہن نہیں کرتا ہے، تھوڑا بہت کیا زیادہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر ان کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، کچھ ادھر ادھر کا واہیات بول بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے. اور مالداروں کی طرف سے، سرکار کی طرف سے مصیبت آوے تو چپ چاپ سہن کر لیتا ہے. تو سمجھو کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہے. اور ایسا صبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اپنا صبر، سہن سکتی برابر رکھو. کوئی غریب کی طرف سے آوے، مالدار کی طرف سے آوے، باس کی طرف سے آوے، نوکر کی طرف سے آوے، سرکار کی طرف سے آوے، عام آدمی کی طرف سے آوے، سہن کرنا، برداشت کرنا برابر برابر ہو، تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے صبر ہے. اور اسی کے اوپر قرآن میں وعدے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر سہن کرنے والوں کو بے حساب اللہ روزی دیں گے. تو یہ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، بے حساب بدلہ ملنا. آگے فرمایا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، اب قیامت کے دن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو سور پھونکا جائے گا, اور سور جب پھونکا جائے گا دنیا کے آخری دن پہلا سور, تو اس وقت کے اوپر ایک دوسری چیز بھی پھونکی جائے گی, ایک دوسرا نقر بھی بجایا جائے گا تاکہ دونوں کی آواز مل کر کے آواز بڑی بھیانک اور بڑی خطرناک ہو جاوے. گویا اس دنیا کا جو آخری دن ہوگا اس دن ڈبل ڈبل بھیانک آواز آئے گی, ایک سور کی آواز اور دوسری جو ہے ناقور کی آواز, اس طرح دو آوازیں آئے گی اور دونوں آواز مل کر کے بڑی بھیانک بھینکر آواز ہو جائے گی. اور ایک مطلب یہ ہے جو مشہور ہے کہ بس سور پھونکا جائے گا, فذالک یومئذ یوم عسیر, تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا. کس کے لیے؟ علی الکافرین غیر یسیر, کافروں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا. دیکھو قیامت کا دن ہے تو بڑا خطرناک بڑا سخت دن ہے, لیکن ایمان کی برکت سے ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن آسان ہو جائے گا. نبیوں کی سفارش کی برکت سے ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن آسان ہو جائے گا. قرآن کی شفاعت اور سفارش سے قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے آسان ہو جائے گا, یعنی سختی آسان ہو جائے گی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا جو سفر ہے اس کی پہلی منزل قبر ہے. اگر پہلی منزل قبر میں سختی ہے تکلیف ہے پریشانی ہے تو آگے قیامت کے میدان میں پل صراط پر جہنم میں ہر جگہ سختی ہوگی, اور اگر قبر کے اندر آسانی ہے تو آگے قیامت میں پل صراط میں ہر جگہ آسانی آسانی سہولت ہوگی. اللہ آپ کو مجھ کو موت کے وقت قبر میں قیامت میں پل صراط میں ہر جگہ آسانی عطا فرماوے. تو علی الکافرین غیر یسیر, کافروں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, اس شخص کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے, جو پورا سمجھ لو تو پھر آگے کی تمام آیت خود بخود جو ہے آسانی سے اللہ آپ کے لیے سمجھنا آسان کر دیں گے. پہلے میں پورا قصہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. مکہ المکرمہ کے اندر ایک آدمی تھا جس آدمی کا نام تھا ولید ابن المغیرہ. یہ بڑا آدمی تھا مکہ کا, اور ایسا بڑا آدمی تھا کہ وہ آدمی اپنے لیے یوں کہتا تھا کہ میں وحید ابن الوحید ہوں. وحید ابن الوحید کا کیا مانا؟ جیسے اپنے یہاں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نوائی کا ہے. کوئی آدمی بہت اچھلتا ہو تو اپنے کہتے ہیں کہ تو کوئی نوائی کا ہے گا, تو لوگ یوں وہ خود یوں سمجھتا تھا کہ میں نوائی کا ہوں, انوکھا آدمی ہوں, یعنی مال میں دولت میں ہر اعتبار سے میرے جیسا پورے عرب میں کوئی نہیں, نہ میرا باپ بھی ایسا مالدار تھا کہ میرے باپ جیسا بھی کوئی نہیں. یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا یہ ولید ابن المغیرہ. اور یہ ولید ابن المغیرہ کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مالدار بنایا تھا. دیکھو مال تین طرح کا ہوتا ہے, جو روز دن بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے. تین طریقے کا مال روزانہ بڑھتا رہتا ہے. نمبر ایک کھیتی, نمبر دو جانور, نمبر تین تجارت. یہ تینوں طرح کا مال ولید ابن المغیرہ کے پاس تھا، کھیتی بھی تھی، جانور بھی تھے، بزنس اور کاروبار بھی اس کے پاس تھا۔ اب دیکھو، یہ ولید ابن المغیرہ، ظاہر ہے کہ اللہ نے جب اس کو پیدا کیا تو اس کے پاس فوج بھی نہیں تھی، لشکر بھی نہیں تھا، بیوی بھی نہیں تھی، اولاد بھی نہیں تھی، کپڑے بھی نہیں تھے، مال بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی انسان کے پاس پیدا ہوتے وقت کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سب کچھ بعد میں عطا فرماتے ہیں۔ اسی کے لیے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ نے اکیلا پیدا کیا یہ ولید ابن مغیرہ۔ اس کے پاس جانور اتنے تھے کہ دودھ، دہی، گھی اور جانوروں کے بچے بہت تھے، بہت۔ اور بزنس کے لیے موتی بھی بہت تھے، غلام اور نوکر چاکر بھی بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ سالانہ یعنی وارشک، اینیول، اس کی آوک، آمدنی 1 کروڑ دینار کی تھی، 1 کروڑ سونے کے سکے وہ زمانے کے، اور 1 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم اس کے گھر میں موجود رہتے تھے، اور مکہ سے لے کر طائف تک اس کی باڑیاں تھیں، اور اولاد بھی بہت تھی، اللہ نے اس کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی تھی۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیوے اور وہ اولاد اچھی ہووے اور ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہووے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو دور تک پھیلا ہوا مال دیا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ الگ الگ جگہ انویسٹ کرتے ہیں، روکان کرتے ہیں، بامبے میں، سورت میں، دلی میں، مدراس میں، ہر جگہ بزنس ہے، باڑیاں ہیں، آفیسیں ہیں، دکانیں، اور بعض لوگ تو انٹرنیشنل کہ بمبئی میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دبئی میں ہیں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، الگ الگ جگہ پراپرٹی ہے۔ یہ اللہ کی مستقل نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ایسے بیٹے دیے جو آنکھ کے سامنے رہتے تھے۔ جو اولاد آنکھ کے سامنے ہو، ماں باپ کی نظروں میں ہو، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی ولید اتنا مالدار کہ اس کی اولاد کو روزی روٹی کمانے کے لیے سفر میں بھی جانا نہیں پڑتا تھا، ساری اولاد سامنے۔ تو اولاد کا سامنے ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم لوگ اولاد کو کسی کو انگلینڈ بھیج دیا، کسی کو افریقہ، کسی کو امریکہ، کسی کو کینیڈا، دنیا میں الگ الگ جگہ اولاد بھیج دی، نے بڈھے بڈھی گھر میں بیمار ہو گئے تو کوئی پڑوسی رکشے والا ہاسپٹل لے جاوے، گھر میں کھانا پکانے کے لیے کام والی کھانا پکا کے کھلاوے۔ بعض مرتبہ تو انتقال کے وقت ایک بیٹا بھی سامنے نہیں، بیٹی سامنے نہیں، ارے یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ اولاد کو سامنے رکھو، اپنے سامنے رکھو، یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ شہودا کا ایک دوسرا میننگ یہ ہے کہ باپ جو بات کرتا تھا اولاد باپ کی بات کو سچی ثابت کرتی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کچھ کہوے نے بیٹا کچھ کہوے، تو یہ بھی باپ کے لیے بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے۔ تو ولید کے جتنے بھی بیٹے تھے سب ایسے تھے کہ باپ کے ہاں میں ہاں ملاوے۔ باپ دن میں کہوے کہ دیکھو ابھی رات ہے، تو بیٹے کہوے کہ ابا وہ رے تارے دن میں، یعنی باپ جو کہوے وہ ہاں میں ہاں ملاوے، ایسی اس کی اولاد تھی۔ یہ بھی اس کا ایک میننگ ہے۔ تو باپ کو اولاد کے ورود اور مخالفت کا کبھی غم نہیں تھا، باپ کی ہر بات پر وہ لوگ راضی رہتے تھے۔ اللہ نے ولید کو جو اولاد عطا فرمائی تھی اس میں سے 7 اولاد مشہور ہوئی۔ نمبر 1 ولید ابن الولید، نمبر 2 خالد ابن الولید، نمبر تین عمارہ ابن الولید، نمبر چار ہشام ابن ولید، نمبر پانچ آس ابن الولید، نمبر چھ قیس ابن الولید، نمبر سات عبد الشمس اس میں سے عبد الشمس ابن الولید، اور سات میں سے چار بیٹے ایمان لائے، ولید ابن الولید، خالد ابن الولید، عمارہ ابن الولید اور ہشام ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چار ایمان لائے۔ خالد ابن الولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد تو مشہور ہے، اور ولید ابن الولید وہ ایمان لائے، تو اس کے باپ نے، ان کے باپ نے مکہ میں قید کر دیا تھا، حضور کے پاس نہیں آنے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فجر کی نماز میں ان کے لیے دعا مانگتے تھے قنوت نازلہ میں، اللهم انجل ولید ابن الولید وعباس ابن ابی ربیعہ وسلمت ابن ہشام والمستضعفین من المؤمنین، یہ قنوت نازلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اے اللہ ولید ابن الولید کو قید سے چھوڑا دیجئے، اس کے لیے مدینہ آنا آسان فرما دیجئے، اور دوسرے حضرات کے لیے بھی حضور نے دعا مانگی۔ باقی تین کافر ہو کے بیٹے مرے تھے، اور ایک بیٹا، یہ ایسی عجیب سعادت حاصل ہوئی ولید ابن ولید کو کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے مدینہ، تو بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں ان کو دفن کیا گیا تھا، ان کے کفن میں حضور کے کپڑے استعمال ہوئے تھے، اور بدر کے اندر زبردستی کافر لوگ ان کو لائے تھے، ولید ابن الولید کو پکڑے گئے، پھر انہوں نے اپنا دنڈ بھرا، جرمانہ بھرا، فدیہ بھرا، پھر ان کو چھوڑا تو انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، تو لوگوں نے کہا کہ تم جرمانہ دنڈ بھرنے سے پہلے اسلام کا اعلان کر دیتے تو تمہارے پیسے بچ جاتے نے، تو کیا جواب دیا، کتنا اخلاص والا جواب دیا کہ اگر میں دنڈ اور جرمانہ بھرنے سے پہلے اسلام کا اعلان کرتا، ظاہر کرتا، تو لوگ یوں سمجھتے کہ پیسے معاف کرانے کے لیے ایمان قبول کیا، حالانکہ میں نے تو ایمان اللہ کے لیے قبول کیا، اسی لیے پہلے پیسے بھرے، پینلٹی بھری، پھر ایمان کو ظاہر کیا، وہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے، ایسے آدمی تھے ولید ابن الولید۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر کام کا راستہ آسان کر دیا، اور میں نے اس کو سب طرح کا دنیاوی سامان دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا، پیسے والا، باڑیوں والا، اور جانوروں والا، تجارت والا، قریش کے اندر وہ جج سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی طرف جو ہے آتے تھے کہ بھائی فیصلہ کر دو، اور لوگوں نے اس کے دو پیارے نام رکھے تھے اصلی نام کے علاوہ، ایک تو وحید، یعنی بڑا عجیب و غریب آدمی، اس کے جیسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اس کی خوبیاں، اس کے اندر جو قابلیت ہے شعر شاعری، وہ اکیلا ہے وحید، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور دوسرا نام تھا ریحانت القریش، یعنی قریش کا کھلتا ہوا خوشبودار پھول، اس کے اخلاق اتنے اچھے تھے، خوبصورت بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے اس کو ریحانت القریش کہتے تھے کہ قریش کا پھول ہے، پھول، جیسے کہ پورے شہر کے اندر جو خوبصورت ہوتا ہے اس کو مس سٹی کہتے ہیں، مین آف سٹی کہتے ہیں، تو یہ پورے قریش کا جو ہے خوبصورت اور مالدار تھا، لیکن ایمان نہیں لایا، لات عزا وغیرہ کو پوچھتا رہتا تھا، اور ہمیشہ مال زیادہ ہوئے، مال زیادہ ہوئے اس کی فکر میں رہتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے تو کیا کہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہاں قیامت ہے، آخرت ہے، تو جنت مجھے ہی ملے گی، مجھے ہی ملے گی، میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی، اللہ مجھے جنت ہی دے گا. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ ہوں دوں. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اگر آخرت ہوگی تو دنیا سے زیادہ اللہ مجھے وہاں نعمت دیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مال کا بڑا لالچی تھا، اور مال ملے، اور دولت ملے، اور دولت ملے، حالانکہ ایمان نہیں لایا اور مال زیادہ ہونے کی لالچ رکھتا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا، اس کو ہرگز نہیں ملے گا اب زیادہ. کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اس کے مال کا زیادہ ہونا رک گیا، اولاد بھی نہیں ہوئی، مال بھی نہیں بڑھا، اس طریقے سے اس کا حال ہو گیا تھا. عجیب، مال کا رکنا بڑھ گیا تھا، مال کا بڑھنا رک گیا تھا، اور مال کی لالچ اس کی بیکار ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. عجیب طرح کا یہ آدمی تھا. اب تھوڑا سا قصہ سن لو پہلے اس کا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حامیم السجدہ والی سورت سنائی، اور یہ سورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، یا یہ کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، بس وہاں تک سنایا، یا یہ کہ پوری سورت سنائی. اسی وقت جبرائیل امین لے کر آئے تھے، تو وہاں ولید بھی تھا اور سن رہا تھا، تو حضور نے اس کو سنایا، تو وہ اتنا امپریس ہوا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ اس کا جو خاندان ہے، اس کی جو فیملی ہے بنو مخزوم، اس کے لوگوں کو وہ کہنے لگا کہ میں نے آج جو کلام، جو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، انصاف کی بات کہوں، ان کا جو کلام ہے نا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جنات کا کلام نہیں ہے، یہ تو بڑا مزیدار کلام ہے، کسی کے اندر ایسی مزہ نہیں. نبی نے جو قرآن سنایا اس میں چمک ہے، اور انہوں نے جو کلام سنایا اس کی ڈالیاں میووں سے، پھلوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی جڑ مضبوط ہے، اور وہ تمام کلاموں کے اوپر بھاری اور غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوگی. یعنی قرآن سے بہت متاثر ہوا، حالانکہ وہ کافر تھا، بہت امپریس ہوا، اور اس کے دل میں اثر کر گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچی آسمانی کتاب ہے. بس وہ ایسا کہنے لگا تو پورے قریش کے اندر ایک دھرتی کمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا، کہ اتنا بڑا آدمی قرآن کو ماننے لگا، ابھی ایمان قبول کر لے گا تو پھر تو کچھ رہے گا ہی نہیں. حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، بڑے طاقتور، تو کہا ولید جیسا مالدار بھی مسلمان ہو گیا تو پھر تو قریش کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. تو لوگوں نے ابو جہل کو فریاد پہنچائی کہ ابو جہل، ولید وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اپنی بات کا دیوانہ بنا دیا، اپنے اسلام کی طرف ان کو مائل کر لیا. تو ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ ٹینشن مت لو، میں ابھی ساری سیٹنگ کرتا ہوں. دیکھو ظالم فتین لوگ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں، کیسے وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ابو جہل قریش کے دوسرے سرداروں کو لے کر کے ولید کے گھر گیا، ولید ابن مغیرہ کے گھر گیا، اور جا کر کے غمگین منہ بنا کے بیٹھ گیا، جیسے ایک دم ٹینشن میں نہیں ہوئے، غم میں نہیں ہوئے، ایسا منہ بنا کر بیٹھ گیا. تو ولید کو غصہ آیا کہ کیا بات ہے، کیوں تم غمگین ہو؟ یہ ساری اس کی پلاننگ تھی ابو جہل کی، شیطان کی. अबू जहल ने क्या कहा कि बहुत गम मुझे इसलिए आया कि हम सब लोग चंदा करके तुझको आज तक माल देते हैं, पैसे देते हैं, और अब तू बुढ़ा हो गया, अभी भी तेरी मदद करना चाहिए, मगर आज हमको पता चला कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, अबू बकर के पास जाता है ताकि तुझको कुछ खाना मिल जावे, पीना मिल जावे, और तू उनके कुरान की तारीफ करता है, वखाण करता है ताकि वहां से कुछ खाना मिल जावे। ये सब झूठी बात कही, प्रोपीगंडा एकदम। इसलिए कि अबू जहल ने और किसी मक्का के काफिर ने वलीद को कभी एक पैसा नहीं दिया, लेकिन वलीद को गरम करने के लिए, गुस्सा करने के लिए उल्टी और झूठी बात कही है। आजकल ऐसे लोग हैं जो उल्टी बात, झूठी बात, गलत बात करके सामने वाले को गरम कर देवे। तो बस ये बात सुनकर के वलीद इब्ने मुगैरा गरम हो गया, गुस्सा हो गया और कहने लगा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी खाऊं, मैं अबू बकर की रोटी खाऊं, मेरे बुत लात और उज्जा की कसम, मैं उनका मोहताज नहीं हूं, मैं उनका बिल्कुल मोहताज नहीं हूं। और गुस्से में क्या कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मेरे दरवाजे के फकीर के बराबर भी नहीं हो सकते, उनके खाने की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो दोनों नऊजुबिल्ला मेरे दरवाजे के फकीर के बराबर भी नहीं हो सकते। बस गुस्से कर दिया हुजूर के बारे में। अब अबू जहल ने बात का टन लिया और कहा कि चलो मस्जिद में चलो, हरम में चलो, और कुरैश के सारे सरदार लोग मौजूद है, सबको मैं अभी बुलाता हूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग फैसला करते हैं कि उनके बारे में क्या करना। चूंकि वलीद ने अबू जहल को यूं कहा कि हाँ इतनी बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम पागल कहते हो, वो पागल नहीं है, क्या तुमने कभी उनके अंदर कोई पागल जैसे काम देखे? अबू जहल ने कहा ला वल्लाह, कसम खुदा की कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल जैसे काम करते नहीं देखा। अबू जहल भी बोल रहा है। फिर वलीद कहता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हो, कभी तुमने उनकी शायरी सुनी? तो अबू जहल ने कहा ला वल्लाह, हमने कभी उनको ये शायरी कहते हुए नहीं सुना। फिर वलीद ने कहा तुम उनको कज्जाब और झूठा कहते हो, बतलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी झूठ बोला? तो अबू जहल को मजबूरी में सब मानना पड़ा, कहता है ला वल्लाह, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। देखो एक कट्टर दुश्मन, दोनों इकरार कर रहे हैं आपस में, मान रहे हुजूर को। फिर वलीद कहने लगा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते हो, ज्योतिष कहते हो, क्या तुमने कभी उनको काहिनों जैसी बात करते सुना? तो अबू जहल कहने लगा ला वल्लाह, कभी नहीं सुना। इसलिए कि पूरे कुरैश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल अमीन थे, सब उनको सच्चा और अमीन कहते थे। बहरहाल जितनी भी गलत बात ये लोग हुजूर के बारे में कहते थे, सब बात गलत होने को तन्हाई में अबू जहल ने और वलीद इब्ने मुगैरा ने मान लिया, इकरार कर लिया। तो अबू जहल कहता है कि चलो मस्जिद में, सब कुरैश लोग हरम में जमा होंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम मशवरा करते हैं। चलो गए दोनों। अब सब बड़े बड़े तोपची आ गए कुरैश के, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, उस जमाने में नदर बिन हारिस, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल, सब आ गए और सब ने पहले से प्री प्लान, सब ने वलीद को जो है मशवरे का अमीर बना डाला और सब जो है उसकी तरफ मुतवज्जी होके कहने लगे वलीद साहब। तो वलीद साहब को सब बड़े लोगों ने साफ साफ कहा, नहीं तो वो सांप बन गया और उसका दिमाग जो है ना आसमान पे चढ़ गया कि ओ अब तो कुरैश के बड़े लोग भी मुझे जो है साफ कह रहे हैं। तो कहने लगे हमको एक तकलीफ पेश आई है। कहने लगा क्या तकलीफ? تو کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اور دیکھو اب حج کا ٹائم آ رہا ہے اور ہزاروں لوگ الگ الگ شہر سے مکہ آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ ہم کو پوچھیں گے، تو ہم سب بیٹھ کر کے مشورہ کریں کہ ان کو ہم کو کیا کہنے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اسی لیے کہ اگر کوئی کہے گا کہ یہ پاگل ہے، کوئی کہے گا شاعر ہے، کوئی کہے گا کائن ہے، جیوتش ہے، تو بات الگ الگ ہو جائے گی، اور بات الگ الگ ہو جائے گی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سب مل کر کے ایک ڈیسیزن لیوے، ایک فیصلہ لیوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو کیا کہنے کا. تو سب قریشی لوگ کہنے لگے کہ ولید صاحب، آپ تو بڑے ہوشیار ہو، کلیور ہو، ٹیلنٹ مائنڈ ہو، سمجھدار ہو، آپ کا ایکسپیرئنس انوبھو بھی بہت ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ بزنس کے لیے الگ الگ دیشوں میں پھرتے ہو، آپ فیصلہ کرو. آپ جو فیصلہ کریں گے پورے مکہ میں اعلان کرا دیں گے کہ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہنے کا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہنے کی. تو کہا بہت اچھا. تو ولید کو جب جو ہے نا چانے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا تو وہ بھی اب ڈھونگ کرنے لگا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، جیسے کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں مشورہ دل میں مراقبہ کرنے بیٹھا ہو، ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھ گیا، چپ رہا، تھوڑی دیر یوں سوچتا رہا. پھر کیا بولا، بھائی دیکھو یہ جو قرآن کہتا سناتے ہیں اس کو اپنے شاعری تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بڑے بڑے عرب کے شاعروں کی شاعری سب نے سنی ہے، ان کا قرآن شاعری جیسا نہیں ہے، اس لیے شاعری ان کو شاعر کہو گے تو لوگ نہیں مانیں گے، اچھا کاہن کہو گے تو بھی لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ کاہنوں کی بات، جیوتشوں کی بات کبھی سچی کبھی جھوٹی ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کو کاہن اور جیوتش بھی نہیں کہہ سکتے، چلو ان کو ہم پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پاگل لوگ جیسے کام کرتے ہیں، بک بک کرنا، الٹے سیدھے کام کرنا، تو بک بک بھی نہیں کرتے، الٹے سیدھے کام بھی نہیں کرتے، ان کی بات تو بڑی اچھی ہوتی ہے. اور اگر تم ان کی بات کو جادو کہو گے تو جادوگر لوگ تو دنیا کا بینیفٹ اور مال کماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا کا مال اور بینیفٹ اور پروفٹ کی تو کوئی پڑی نہیں ہے، یہ تو بالکل بنداس سے دنیا کی کوئی پڑی نہیں ہے، اسی لیے ان کو جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے. اور پھر وہ غور کرنے لگا، ڈابے جھمڑے دائیں بائیں دیکھا، اور بہت فکر اور سوچ کے انداز میں چپ چاپ بیٹھا رہا. تو سب قریشی پھر کہنے لگے، ولید صاحب اب آپ کو ڈیسیزن دے دو. تو اب تکبر اور فخر کے اندر کہنے لگا کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ بابل جو کسی زمانے کے اندر جادو کا سینٹر تھا، قرآن میں بھی ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ سی ڈیو میں بابل کی تفسیر سن لینا، وہاں کیسا جادو ہوتا تھا، آن لائن سن لینا یا نیٹ پر سن لینا، ہماری سائٹ پر سن لینا، میں نے اس کی تفسیر کر دی ہے. تو کہنے لگا ولید کہ ایسا لگتا ہے کہ بابل کا میجک اور جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ لیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے تو ایسا ان کا ہو جاتا ہے، ان کے ایسا عاشق ہو جاتا ہے کہ ماں کو چھوڑتا ہے، باپ کو چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، اولاد کو چھوڑتا ہے، فیملی کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا جو ہے یہ لوگوں کے اوپر جادو کر دیتا ہے. اور اس نے جو ایمان کے نام پر جو لوگوں کو بات سنانا شروع کی تو گھر گھر میں جدائی ہو گئی، گھر گھر میں تفرقہ ہو گیا. اللہ اکبر، پورے قریشی لیڈر لوگ بہت خوش، بہت خوش، بہت خوش، اس لیے کہ وہ تو اصل میں یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا بن جائے. حضور کی محبت جو اس کے دل کے اندر آئی تھی، قرآن کی محبت آئی تھی، وہ اس کے دل میں سے نکل جاوے، یہ اصل ان کا مقصد تھا، اس لیے اس کو بڑا بنا دیا تھا. اور سب نے فیصلہ کر دیا کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں گے. تو دیکھو قرآن میں فرما انہ کان لآیاتنا عنیدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے. قرآن کو مانتا نہیں ہے، قرآن کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، دشمن بن گیا ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے. اور بات یہ ہے کہ قرآن کی سچی بات کو وہ جھوٹی بتانے کے چکر میں رہتا ہے، اور جان بوجھ کر جھوٹی بات کو سچا کہتا ہے، جھوٹی بات کو سچا اور سچی بات کو جھوٹا، اور حق اور سچی بات کو غلط بتانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ اس کے اندر دشمنی تھی اسلام کے بارے میں. سأرهقه صعودا، ان قریب میں اس کو ایک مشقت والی چڑھائی کے اوپر چڑھاؤں گا، یعنی آخرت کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا. بس پورے مکہ میں اعلان ہو گیا کہ اب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کا، شاعر نہیں کہنے کا، مجنون نہیں کہنے کا، کاہن نہیں کہنے کا، سب جادوگر کہو ان کو. یہ مشورے سے حضور کے لیے غلط لقب اور غلط بات انہوں نے طے کی، کتنی ڈینجر بات طے کی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سعودہ نام کے پہاڑ کے اوپر چڑھاؤں گا، یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے. پہلے بھی میں نے روایتیں سنائی ہے 50 برس اوپر چڑھنے کا، اور اتنا گرم ہے کہ اس پہاڑ پہ ہاتھ رکھو تو پورا انسان جل کے راکھ ہو جاوے، پھر وہ نیا بنے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر جلے گا، فرشتے اس کو کھینچیں گے زبردستی، پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں گے اور وہاں سے الٹا نیچے پھینک دیں گے، اور ہمیشہ ایسے عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے. کیسا برا عذاب ہوگا، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّر، اس نے قرآن کے بارے میں سوچ کر ایک بات طے کر لی. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر، سو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، کیسی غلط بات طے کر ڈالی. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر، پھر دوبارہ اللہ اس کو برباد کر ڈالے، کیسی غلط بات طے کر ڈالی. ثُمَّ نَظَر، پھر اس نے وہاں موجود لوگوں کی طرف نظر دوڑائی. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر، پھر تیور پیشانی چڑھائی اور منہ بگاڑا. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر، پھر پیٹ پھرائی اور غرور دکھلایا، تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ اس کو قرآن سے نفرت. یہ سب ایکٹنگ کی ایکٹنگ، سب ایکٹنگ کی اس نے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے. آج بھی بہت سارے لوگ جو کہلاتے ہیں کہ میں بہت بڑا جو ہے سمجھدار، ہوشیار، عقل مند، کبھی کوئی اس کے پاس مشورہ لینے جاتا ہے تو وہ لوگ ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہاتا واتا کچھ نہیں اور خالی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن کچھ نہیں، یہ تو ایک جادو ہے جو نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. توبہ استغفر اللہ، قرآن کے لیے اس نے جادو کہا؟ اللہ اکبر. یہ بابل کا جادو ہے، نان عربک عجم کا جادو ہے، اور پرانے جادوگروں سے اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو سیکھ رکھا ہے. سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے کلام کو جادو کہتا ہے. اللہ اکبر. ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن تو صرف کسی آدمی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے قرآن کو انسان کا کلام کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سأصلیہ سقر، اب میں اس شخص کو جلدی آگ میں ڈال دوں گا۔ سقر جو ہے نا، جہنم کے اندر پانچویں نمبر کے طبقے کی جہنم ہے، وہاں بھی اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر بہت ہے۔ وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالیں گے۔ لا تبقی ولا تدر، وہ جہنم داخل کیے جانے والی کسی چیز کو باقی نہیں رکھے گی اور کسی کافر کو نہیں چھوڑے گی۔ جو بھی اس میں جائے گا اس کو جلا کے ختم کرے گی۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جلس دینے والی ہوگی، یعنی چمڑی بگاڑ دے گی، چمڑی کو کالا کر دے گی، اور دوزخ انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اس نے حضور کے لیے ایسی بات کہی تو اللہ نے اس کے لیے ایسی جہنم کی بات فرمائی۔ اللہ اس ہم سب کو ایسی جہنم کی آگ سے حفاظت میں رکھے، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو صحیح فرماوے، اور اللہ ہم سب کو قرآن پر صحیح معنی کے اندر ایمان کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کو امان کے اندر رکھے۔ بھائی، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ آپ کو، مجھ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ علیہا تسعۃ عشر، سورۃ المدثر چل رہی ہے، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ گویا کہ جہنم کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے 19 فرشتوں کو نگرانی، دیکھ بھال، کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہر فرشتے کے انڈر میں، ہاتھ نیچے، پھر دوسرے بہت سارے فرشتے کام کرتے ہو، یہ بھی ایک ترتیب ہو سکتی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرَ۔ اور ہم نے جہنم کے داروغے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے والے، اس کو دیکھ بھال کرنے والے فرشتوں کے سوا اور کسی کو نہیں بنایا، یعنی جہنم کی یہ جواب داری ہم نے فرشتوں کو سونپی ہے، انسان اور جنات کو نہیں سونپی۔ اس لیے کہ وہاں پر انسان اور جنات کو سزا دینی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر انسان یا جنات کو جواب داری دی جاتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لیتے، اور ایک دوسرے کے لیے کچھ روح رعایت، نرمی کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں نگرانی اور دیکھ ریکھ کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور ان فرشتوں کی گنتی صرف کافروں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو سنتے ہی یقین آ جائے. دراصل بات یہ تھی کہ پچھلے زمانے کے اندر جو آسمانی کتابیں اتاری گئی قرآن سے پہلے, اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں, اور قرآن کے اندر بھی آ گیا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں. تو دونوں بات سرکھی ہو گئی, ایک جیسی ہو گئی, کہ پچھلے زمانے کی آسمانی کتاب اور قرآن کی بات بالکل ایک جیسی ہو گئی. اس سے یقین ہو گیا کہ قرآن یہ بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہوا ہے. جیسے کہ پچھلی آسمانی کتاب تورا زبور انجیل اللہ کے یہاں سے آئی تھی, اس طرح قرآن بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہے. اس بات کے اوپر یقین ہو گیا, پروف ہو گیا, بات بالکل پکی ہو گئی, گویا کہ اس کی ایک دلیل ہو گئی قرآن مجید کے سچا ہونے کی, ایک اور ایک زیادہ دلیل ہو گئی. اور کافر لوگ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سوال جواب کریں گے کہ ارے ارے یہ 19 فرشتے کیوں, کیوں 19, 20 نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, 30 نہیں, یہ کیوں 19, یہ 19 کا آنکڑا, 19 کا عدد, یہ کیسا. اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کریں گے. تو ان لوگوں کو اس کے عدد, گنتی اور آنکڑے کے بارے میں سوال جواب ہوگا. اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاوے, یعنی جتنے ایمان والے ہیں وہ یوں سوچیں گے کہ بھائی اللہ تعالی جو گنتی بھی رکھے وہ گنتی سے ہم خوش ہیں, جو بھی گنتی ہوگی ہم خوش. ہم یہ پوچھتے نہیں کہ اللہ نے کیوں 19 فرشتے رکھے, کیوں 20 نہیں رکھے. تو ایمان والے جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے جو گنتی جو تعداد ہو اس پر راضی. اسی لیے ایمان والوں کے ایمان کے اندر ترقی ہو گئی, زیادتی ہو گئی. اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے, کفر کی بیماری, نفاق کی بیماری, شقاق کی بیماری, یعنی جو منافق قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر نفاق کی بیماری ہے, اس طرح کی جن لوگوں کے اندر بیماری ہے, وہ لوگ تاکہ تو ترجمہ, اور جن کو کتاب دی گئی وہ اور ایمان والے کسی شک یعنی دھوکے میں نہ پڑے, اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ اس قسم کی عجیب بات بیان کرنے سے اللہ تعالی کا کیا مقصد ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور تمہارے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ جہنم کے حالات اور اس طرح کی دوسری باتیں تمام انسان کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب یہ بات قرآن مجید کے اندر آئی کہ جہنم کے اندر 19 فرشتے ہیں جو جہنم کی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں, جہنم کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو جتنے بھی ایمان والے تھے ان کا ایمان تو بڑھ گیا. اہل کتاب یعنی یہود نصارہ آسمانی کتاب والے ان کو بھی یا پکا یقین ہو گیا کہ بھائی یہ قرآن کی بات اور پچھلی آسمان کی کتاب کی باتیں, پچھلی آسمانی کتاب کی باتیں ایک جیسی ہے, اسی لیے دونوں اللہ کے سب اللہ کے یہاں کے آئی ہوئی کتاب ہے. اب رہا جن کا ایمان کمزور تھا, منافق قسم کے لوگ اور کافر لوگ, ان کی گمراہی اور زیادہ ہو گئی کہ یہ 19 کیوں, 20 کیوں نہیں, اس طریقے سے انہوں نے سوال کیا. اس لیے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا इस बात के अंदर क्या राज है, क्या भेद है, वो समझ में ही नहीं आता, इसलिए लोग इनकार कर बैठे और गुमराही के अंदर फंस करके बर्बाद हो गए। तो ऐसा जो है हुआ करता है। और हकीकत बात यह है कि अल्लाह ताला जब कोई चीज तय करते हैं तो उस चीज के बारे में कोई फैसला अल्लाह फरमाते हैं तो फैसले की हिकमत और उसका राज ये समझ में आना हर एक के बस का नहीं होता है, हर एक के बस में ये बात समझ में आना मुश्किल हुआ करता है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला का लश्कर बहुत बड़ा, अल्लाह के लश्कर में बाज ऐसे लोग भी है जो अकेले लाखों को हलाक कर सकते हैं, जैसे कि मलिकुल मौत, मौत के फरिश्ते का हाल देख लो कि वो अकेले लाखों इंसानों को बर्बाद कर सकते हैं। सूरज चांद पूरी दुनिया में अकेले रोशनी फैलाने के लिए काफी है। नंबर दो, अल्लाह के लश्कर में बाज वो हैं जो दो दो मिलकर काम करते हैं, जैसे कि रामन कातिबीन, ये हमारे आमाल लिखने वाले फरिश्ते दो दो आते हैं, दो दो जाते हैं, दो आंख दो कान। नंबर तीन, अल्लाह के लश्कर में बास चीजें ऐसी है जो तीन तीन मिलकर के काम करते हैं, जैसे नबातात यानी तमाम उगने वाले झाड़ दरख्त, जमादात यानी पत्थर लकड़ी, हैवानात यानी जानवर। नंबर चार, बाज वो हैं जो चार चार मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि आग पानी हवा मिट्टी चारों मिलकर इंसान का बदन बना है। बाज ऐसे हैं जो पांच मिलकर के जो है काम करते हैं, जैसे कि हमारे हवा से खमसा, जाहिरा और बातिना, जैसे कि सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत, हाथ लगाकर छूने की ताकत, ये सब चीजें पांच पांच है। और बाज जो है छह छह मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि छह तरफ यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मशरिक मगरिब जुनूब शिमाल फौक तहत ऊपर नीचे, ये छह जो दिशा है। इसी तरीके से बाज वो हैं जो सात सात मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि सात आसमान सात सितारे। बाज ऐसे हैं कि जो आठ आठ मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि आठ आठ मिजाज वगैरह मिली हुई चीजें। तो अल्लाह का कारखाना बड़ा अजीब है, अजीब अल्लाह का कारखाना है। और अल्लाह का लश्कर, अल्लाह की आर्मी, अल्लाह ताला की सिस्टम के अंदर जितना स्टाफ है, अल्लाह के सिस्टम के अंदर जितने काम करने वाले हैं और जितनी चीजें, जितने इंसान, जितने फरिश्ते, जितने जिन्ना, जितनी मखलूक काम करती है, उसको अल्लाह ताला ही जानते हैं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। और अल्लाह सुबहानहु व ताला का ये अजीब निज़ाम है। और इंसान के लिए तो ये सब चीजें नसीहत है कि इंसान नसीहत हासिल करे। कल्ला वल कमर, खबरदार जहन्नम का इनकार मत करो, वो तो बिल्कुल सच्ची बात है कि जहन्नम है। और अल्लाह ताला आगे चांद की कसम खा रहे हैं। क्या मतलब, यानी इसके अंदर देखो कितना प्यारा जोड़ है कि 19 रात हर महीने के अंदर ऐसी होती है कि जिसके अंदर चांद की रोशनी अच्छी खासी हुआ करती है, यानी बाज रातों के अंदर चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, बाज रातों में चांद की रोशनी बिल्कुल मामूली होती, जैसे पहला दूसरा चांद, आखिर में 26 27 का 25 का ऐसा चांद, बीच में 19 रात ऐसी आती है कि जिसके अंदर चांद की रोशनी बड़ी जोरदार होती है, पूरी दुनिया के अंदर जगमगाती है, फल फ्रूट मेवे उसकी वजह से बड़े होते हैं। खेती के अंदर दाने अनाज तैयार होते हैं, दरिया के अंदर चीजें उगती है, ये सब चीजें हुआ करती है। तो कुरान मजीद की इस आयत के जरिए इशारा हो गया, अल्लाह चांद की कसम खाते हैं, वल्लैलि इज़ अदबर, और रात की कसम जब वो पीठ फिराकर जाने लगे, यानी रात खत्म होने आई, पहले रात थी अब रात खत्म होने आई, उसको कहा कि रात जब पीठ फिरा करके जाने लगे। आगे फरमाया वसुबह इज़ा असफर, और सुबह की कसम जब रोशनी फैल जाए, यानी सुबह की रोशनी आम हो जाए, और सुबह की रोशनी फैल जाए, इन्नहा लइहदल कुबर, यकीनन वो जहन्नम तो बड़ी भयानक चीजों में से है। जहन्नम बड़ी भयानक चीजों के अंदर से है। अल्लाहु अकबर। जहन्नम में जिसको भी दाखिल किया जाएगा ने बड़ी आफत और मुसीबत में पड़ेगा, इसलिए कि जहन्नम बड़ी आफत और मुसीबत की जगह है। नदीरल लिल बशर, जो लोगों को डराने वाली है, यानी जहन्नम का अजाब सुन के डर जाओ। लिमन शाअ मिनकुम अन यतकद्दम औ यतअख्खर, इसके लिए तुम में से नेकी में जो आगे बढ़ना चाहे या जो पीछे हटना चाहे, सब लोगों के वास्ते ये हुक्म है। देखो भाई, जो आदमी नेकी में आगे बढ़े या गुनाह में आगे बढ़े, हर एक को उसको अपने काम का नतीजा अल्लाह के यहां भुगतना है। इंसान बुरे काम में आगे बढ़े तो जहन्नम का डर उसको रोकता है, अच्छे कामों में पीछे हट जावे तो जहन्नम का डर उसको लगता है कि भाई पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। और हर नेक काम के अंदर आगे बढ़ने वाला और बुरे काम से पीछे हटने वाला जहन्नम के डर की वजह से आगे पीछे हुआ करता है। इसीलिए हर इंसान को जहन्नम का डर सुनकर के ईमान में आगे बढ़ना चाहिए, नेक काम में आगे बढ़ना चाहिए, गुनाह में पीछे होना चाहिए, ये हर एक को होना चाहिए। कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने किए हुए कामों में फंसा हुआ है। इंसान की जात रहन यानी गिरवी रखी हुई है। देखो, गिरवे रखने का, रहन रखने का सिस्टम आज भी दुनिया के अंदर है। क्या है ये गिरवे रखने का सिस्टम? तुम किसी के पास कर्ज लेने जाओ, ओ छीना मांगने जाओ, तो क्या कहेगा कि भाई तू पैसे खा के भाग गया तो इसीलिए तू कोई चीज गिरवे में रख जा, तू तेरा सोना गिरवे में रख जा, तेरा घर गिरवे में रख जा, कोई चीज तू गिरवे रख जा मेरे पास। तो जो चीज गिरवे में रखी जाती है वो उससे कर्ज देने वाला फायदा नहीं उठा सकता, सिर्फ अपने पैसों की सिक्योरिटी में उसको अपने पास रखता है। तो हर इंसान की जात गिरवी है। क्या मतलब? अगर इंसान ईमान लाया तो उसकी पूरी जात को अल्लाह जहन्नम से छुटकारा देंगे और जन्नत दे देंगे, और अगर वो ईमान नहीं लाया तो इंसान की पूरी जात जहन्नम के अंदर जाएगी। यह है रहीना का एक मतलब। तो ये इंसान के अंदर अगर देखने जावे तो 19 बड़ी बड़ी चीजें हैं, दो हाथ, दो पांव, जबान, दिल, पेशाब की जगह, बड़े इस्तिंजे की जगह, पेट, पीठ और सुनने की ताकत, ٹچ اور چھونے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سنگنے کی طاقت، فکر اور سوچ کی طاقت، عقل اور شہوت اور خواہش جو بھڑکتی ہے وہ، اور غضب اور غصہ، یہ 19 چیزیں انسان کے بدن کے اندر برابر برابر ہیں۔ اب یہ انسان اگر اس 19 چیز کو غلط استعمال کرے گا تو جہنم کے 19 فرشتے اس کو باندھ کے گھیر کے جو ہے سزا دیں گے۔ تو عجیب 19 کے ساتھ ہر چیز کی بڑی مناسبت آ رہی ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے۔ بھئی یہ داہنی طرف والے لوگ کون ہیں؟ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں قید کیا جائے گا، مگر جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، تو یہ لوگ جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان کو اللہ کے سامنے اپنا حساب دینے کے لیے جانا ہے، اپنے حساب دینے کے لیے قید میں رکھا جائے گا۔ جب تک حساب نہیں ہوگا وہاں تک کوئی کہیں جا نہیں سکے گا، حساب ہو جائے گا، اب جنت کے اندر وہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو یہ اصحاب الیمین ہو گئے کہ جب تک حساب نہیں دیا وہاں تک اللہ کے سامنے قید میں، حساب ہو گیا، قید اور پابندی سے نکل کر کے جنتی جنت میں چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے، معصوم بچے، یہ لوگ مراد ہے کہ جن کے ذمے کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ اصحاب الیمین ہیں کہ ان کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ اور اس امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حساب دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں بناوے جو بلا حساب جنت کے اندر جانے والے ہو۔ تو الا اصحاب الیمین، مگر دائنی طرف والے۔ یہ کون ہے دائنی طرف والے؟ نمبر ایک، عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے دائنی طرف سے نکلے تھے، یعنی اس دنیا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک روحوں کی دنیا بنائی تھی جس میں تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے نکالا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب ان کی پیٹھ سے اللہ نے اولاد نکالی قیامت تک آنے والی یعنی ان کی روح، تو جو لوگ آدم علیہ السلام کی دائنی پیٹ سے اور جمنی پیٹ سے اور جمنی طرف بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہیں اصحاب الیمین۔ نمبر دو، وہ لوگ دنیا میں آ کے بھی رائٹ سائڈ چلتے تھے، یعنی سیدھے راستے پر چلتے تھے۔ نمبر تین، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائنی طرف ہوں گے۔ نمبر چار، قیامت کے دن ان کو اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، یعنی جن کے دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ لوگ جنت کے اندر ہوں گے۔ یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور مجرموں کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، یعنی گنہگاروں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے کہ ارے ارے، تم کو جہنم میں کیوں آنا پڑا، کیوں جہنم میں ڈالے گئے، تو یہ اور جہنم میں آنے کا ریزن کیا، وجہ کیا، پوچھتے ہوں گے۔ تو ایسا ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو یہ نابالغ بچے جو انتقال کر گئے وہ اصحاب الیمین سے مراد ہے، جیسے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ تو یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم جہنم میں کیوں آئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع آئیں گے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال جواب کریں گے، پوچھ پرچھ کریں گے باہر سے دور سے۔ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نے زندگی میں نماز کی پابندی نہیں کی، نماز ہم لوگ گلی مارتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، بلکہ نماز فرض ہے ایسا ہی نہیں مانتے تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کو کھانا کھلاتے تو اس کی برکت سے عذاب سے بچ جاتے، عذاب ہلکا پھلکا ہو جاتا، لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اور جو لوگ بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، یعنی جو لوگ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کومنٹ کرتے رہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں مذاق کرنے کے لیے، کومنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ مجلس لگاتے ہیں، ان لوگوں، وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے دنیا میں اسلام کے خلاف مجلس لگائی تھی، اسلام کے خلاف میٹنگیں کی تھی، اسلام کے خلاف ہم نے جو ہے کومنٹیں کی تھی، اور ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آ گئے۔ کافر بھی بہت سے، ایمان والے جو ایمان والے کہلاتے ہیں وہ بھی دین کی باتوں کے بارے میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ چیز آخرت کے اندر بہت بڑا وبال لا سکتی ہے۔ اب یہ بےہودہ بیکار باتیں کیا کیا ہو سکتی ہے وہ بھی دیکھو، کچھ ہائی بڑی بڑی باتیں بتلاؤں، جیسے کہ عورتوں کی خوبصورتی کی باتیں کرتے رہنا، مالداروں کی مالداری اور بادشاہوں کی تکبر والی باتیں کرتے رہنا کہ بھائی یہ آدمی اتنا مالدار، اپنے بھی مالدار بن جاوے تو کتنا اچھا، اور اپنے کو کسی طرح بھی غلط سلط طریقے سے بھی مال مل جاوے تو کتنا اچھا، اور شریعت کے حکم سے زیادہ اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرنا، اچھے کاموں کی برائی کرنا اور برے کاموں کی تعریف اور وخاڑ کرنا، بے حیائی کی باتیں بکتے رہنا، آپس میں سخت گرم باتیں کرنا، لعنت کرنا، بد دعا کرنا، ہنسی مذاق کرنا، تہمت لگانا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بکنا، آدمیوں کے چھپے ہوئے راز بھید کو کھول دینا، غلط بد دعائیں کرنا، بری نیت رکھنا، اور جو برائی کرے اس کے منہ کے اوپر تعریف کرنا، اس طرح کے غلط کاموں کے اندر لگے رہنے والے، اور آج کے زمانے کے اندر تو ایسے بےہودہ بے فائدہ غلط کاموں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ واٹس اپ ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو بغیر ضرورت کے فالتو کاموں میں، پارکی پنچات میں، دوسروں کی باتوں میں استعمال کرنے والے، گناہوں کے کاموں میں استعمال کرنے والے، یہ سب لوگ جو ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، اور ہم بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے، اسی لیے جہنم کی آگ کے اندر آنا پڑا۔ جہنم قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت ہمارے پاس آ گئی، یعنی پوری زندگی قیامت کو نہیں مانا، پوری زندگی قیامت کا انکار کیا، اور جو ہے موت آئی تب آخرت کا یقین ہوا، لیکن مرتے وقت پر آخرت کا یقین ہونے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مرتے وقت پر آخرت کا یقین ہونے سے. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لہذا ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی، ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی. سفارش کرنے والے نبی، سفارش قرآن بھی کرے گا، اولیاء اللہ، علماء، شہید لوگ بھی سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، لیکن یہ نافرمان لوگ، یہ گنہگار لوگ دنیا میں نبیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، اور جو ہے قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ والے اور نیک لوگوں کے طریقوں کا ورودھ کرتے تھے، اسی لیے ان کو قیامت کے دن نیک لوگوں کی سفارش نہیں ملے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين، سو ان نافرمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت کی بات یعنی قرآن سے اس طرح منہ پھرا لیتے ہیں، قرآن سے منہ پھراتے، قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے. اب یہ جو کوئی آدمی کسی اچھی چیز سے منہ پھرا لیتا ہے، اچھی چیز کو مانتا نہیں ہے، تو اس کے تین ریزن، تین وجہ، تین کارن ہوتے ہیں. نمبر ایک، سمجھ نہیں ہے، نادان نہیں ہے، اسی لیے وہ سنتا نہیں، مانتا نہیں. جیسے بچے ہوتے، بچوں کو مدرسے میں جانے کے لیے کہو تو جانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے، نادانی ہے. نمبر دو، کبھی طبیعت کے اندر نفرت ہوا کرتی ہے، جیسے بیماروں کو دواؤں سے نفرت ہوتی ہے. کہ نمبر تین، کبھی اپنے وہم میں، وہم میں نقصان کا ڈر رہتا ہے، اسی لیے آدمی اچھی بات سے دور رہتا ہے. تو یہ تینوں قسم کی چیز ان کے اندر جمع ہو گئی تھی، اور وہ لوگ نصیحت کی بات کو مانتے نہیں تھے، اس سے منہ پھراتے تھے. کأنہم حمر مستنفرا، جیسے کہ وہ جنگلی گدھے ہو. جنگلی گدھے کیسے بھاگتے ہیں؟ جنگل میں خاص قسم کے گدھے ہوتے ہیں، وہ گدھے شیر کی آواز سن کر یا شیر کو دیکھ کر کے وہ بھاگتے ہیں. اس طرح ان لوگوں کا حال بھی اس طریقے کا ہے. فرت من قسورا، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، یعنی جس طریقے سے جنگلی گدھے شیر کی آواز سن کر، شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ قرآن سن کر کے بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جاوے. عجیب بات، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آوے، مجھے آ کر آسمان کی کوئی کتاب دے وے، مجھے آ کے اللہ کا لیٹر دے وے، مجھے آ کے اللہ کا آرڈر دے وے، یعنی اللہ ڈائریکٹ ہمارے کانٹیکٹ میں رہے وے، بیچ میں نبی کے ذریعے وحی نہ آوے. بھائی اللہ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دعا میں ہے، نماز میں ہے، باقی کتاب آنے میں، قرآن آنے میں، وحی آنے میں تو نبی کو وایا رکھنا ہی پڑے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اے محمد، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے. کیوں بھائی؟ کہ بھائی تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس آوے نا فرشتہ تو ہم اللہ کی بات مانے، قرآن تمہارے واسطے سے تمہارا وایا کر کے اترتا ہے، कि पहले तुम्हारे पास आवे और अब हमारे फिर आप हमको कहे, नहीं डायरेक्ट हमारे पास कुरान आना चाहिए। और जैसे कि सुबह सुबह पेपर आ जाता है, अखबार आता है, इसी तरीके से सुबह सुबह हरेक के तकिए के पास एक लेटर होवे, एनवलप होवे, कवर होवे, जिसके ऊपर हमारा नाम होवे कि टू तो का अबू जहल और फ्रॉम तो का अल्लाह, कि अबू जहल को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट लेटर भेजा। इस तरीके से हमारे ऊपर डायरेक्ट लेटर आवे ने तो हम माने, वाया हम नहीं मानते। ऐसी गांडे जैसी बात ये लोग कहते थे। कल्ला बल्ला यखाफून अल-आखिरा, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि हरेक को आसमानी किताब मिल जावे, बल्कि असल बात यह है कि वो आखिरत के अजाब से डरते ही नहीं। ये लोग आखिरत को मानते ही नहीं, आखिरत के अजाब से डरते नहीं है, इसलिए ये लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज नहीं, वो कुरान तो नसीहत है, नसीहत से भरा है पूरा कुरान। फमन शाअ ज़करा, फिर जो शख्स चाहे तो इस नसीहत को कबूल कर लेवे। जो नसीहत को कबूल करेगा, मान लेगा, कुरान पर अमल करेगा, उसकी दुनिया आखिरत बन जाएगी। वमा यदकुरून इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक्वा व अहलुल मगफिरा, और वो लोग नसीहत कबूल करने वाले नहीं हैं, इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहे तो वो नसीहत कबूल कर लेंगे। वही अल्लाह ताला इस बात के लायक है कि उनकी पकड़ से डरा जावे, और वही ईमान वालों की मगफिरत करने के लायक है। यानी अल्लाह ताला ही से डरना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए, और अल्लाह ताला ही बड़े से बड़े पापी और मुजरिम के गुनाह को माफ करने वाले हैं। अल्लाह के सिवा किसी के अंदर इतना बड़ा हौसला नहीं है कि वो बड़े से बड़े गुनहगार को, बड़े से बड़े पापियों को माफ कर देवे। ये हौसला अल्लाह के सिवा किसी के अंदर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला है जो बड़े से बड़े पापियों को, बड़े से बड़े गुनहगारों को एक झपट में, एक तोबा के अंदर अल्लाह माफ कर देवे। अल्लाह आपको, मुझको, हम सबको अपनी मगफिरत और रहमत की दौलत से मालामाल फरमा देवे। यहां पर ये सूरह मुद्दसिर अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुई। अब जो इसमें 19 फरिश्तों की बात आई है तो के जहन्नम के ऊपर निगरानी करने वाले, जहन्नम को कंट्रोल करने वाले 19 फरिश्ते हैं, तो उसकी थोड़ी सी बातें और हम समझते हैं। हदीस में आता है कि उन फरिश्तों की आंख बिजली की तरह चमकती होगी। अल्लाहु अकबर, कितने भारी खतरनाक ये फरिश्ते होंगे जहन्नम के अंदर सजा देने वाले। जैसे कि जेल में जेलर होता है, इस तरह ये जहन्नम के फरिश्ते ऐसे कि उनकी आंख जो है ना बिजली की तरह चमकती होगी, और उनकी आवाज बादल के खतरनाक कड़ाके से भी ज्यादा डेंजर होगी, और उनके दांत जो ऊंचे ऊंचे सींग वाला साबर होता है, साबर 12 सिंगा, तो ऐसी जो है उनके दांत होंगे, और उनके बाल इतने लंबे होंगे कि जमीन तक लंबे होंगे, और आग के बड़े बड़े अंगारे फुआरे की तरह उनके मुंह में से निकलते होंगे। और ये फरिश्तों के दो कंधे, तो एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने में 1 साल लग जावे, इतने चौड़े चौड़े उनके कंधे होंगे, और उनकी हथेली इतनी लंबी होगी कि 70,000 आदमियों को एक मर्तबा मुट्ठी में लेकर जहां चाहे वहां पर फेंक देंगे। और उनके दिल के अंदर से अल्लाह ने नरमी निकाल दी है, वो किसी के साथ नरमी का बर्ताव नहीं करते। ऐसे खतरनाक फरिश्ते جہنم جھیل کے جھیلر ہے اور وہ جہنمیوں کو سزا دیں گے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت پر غور کر لو، فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ جہنمی لوگ جہنم کی سزا اور عذاب سے تھک جائیں گے، تو سب جہنمی مل کر کے جہنم کے جو مین جیلر ہے ان کا نام ہے حضرت مالک، مالک اس فرشتے کا نام ہے، ان کو ریکویسٹ کریں گے، عاجزی کریں گے، ونندی کریں گے کہ مالک اللہ کو کہو نا کہ ہمارا فیصلہ کر کے ہم کو موت دے دے وے، ہم مر جاوے تو جہنم کی سزا سے چھٹکارا مل جاوے۔ تو لوگ بولتے رہیں گے ہزاروں سال تک عاجزی کریں گے، ونندی کریں گے، کالا والا کریں گے، اور ہزاروں سال نکلنے کے بعد مالک کیا بولیں گے، قال انکم ماکثون، یہاں رہو، یہاں رہنے کا ہے تم کو، تو یہاں پڑے رہو۔ دیکھو کتنا جو ہے ان کا دل سخت ہوگا کہ ہزاروں سال جہنمی لوگ عاجزی کریں گے، ونتی کریں گے، درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، اس کے باوجود بھی وہ جواب نہیں دیں گے، اور کبھی جواب دیں گے تو کتنا دیں گے کہ تم کو تو یہاں جہنم میں پڑے رہنے کا ہے۔ 19 فرشتوں کے سردار، لیڈر ان چیف جہنم کے، وہ مالک نام کا فرشتہ ہے۔ وہ مالک جو ہے نا، کبھی ان کو زندگی میں ہنسی نہیں آئی، کبھی ہنسے ہی نہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر کبھی خوشی کسی کو نظر نہیں آئی۔ یہ تمام جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے وہ بادشاہ ہے، اور بہت خطرناک ہے۔ دیکھو بعض جو ہے ایسے بڑے اونچے درجے کے افسر، پولیس والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہنستے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، تو پاپی لوگ ان کی خوشی اور ہنسی سے ہی سدھر جاتے ہیں، اور جو ہے ان کو اپنی غلطی کی خود بخود اندر اندر پچھتاوا ہو کر کے وہ اپنی لائن سدھار لیتے ہیں۔ جیسے کل کے پیپر کے اندر تھا کہ جو لوگ رات کو 9 بجے کے بعد راستے پر نکلتے ہیں، تو یہاں ایک جگہ کے اوپر پولیس نے ان کو گلاب کا پھول دینا چالو کیا کہ بھائی دیکھو آج گلاب کا پھول دے رہے ہیں، اب نکلنا مت ورنہ آپ کڑک کاروائی ہوگی۔ تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ تو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ تو نہ کبھی ہنستے ہیں، نہ کبھی ان کے چہرے پر خوشی آتی ہے، بلکہ بہت طاقت والے جو ہے یہ فرشتے ہیں، اور بڑے جلال اور غصے والے یہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سزا، ان کی پکڑ اور ان کی مار پٹائی سے حفاظت فرماوے۔ دیکھو دن میں 12 کلاک اور رات میں 12 کلاک، تو ٹوٹل 24 کلاک ہو گئے، اس میں سے سمجھو کہ 5 کلاک تو نماز وغیرہ میں گزرتے ہیں، اذان، وضو، سنت، نفیل، فرض، پھر نماز پڑھ کے تسبیح پڑھی، تو 1 کلاک لگ گیا، تو 5 نماز کے 5 کلاک۔ اس لیے کہ نماز سے پہلے جلدی تیاری کرنی پڑتی ہے، استنجا، جلدی اٹھنا، مسواک وغیرہ، تو 24 کلاک رات دن میں ہوتے ہیں، اس میں سے 5 کلاک نماز کے نکال دو تو 19 کلاک رہ گئے۔ تو 19 کلاک میں جو انسان غافل رہتا ہے تو اس تو 5 کلاک نماز کی برکت سے کم ہو گئے، تو اب 19 کلاک رہ گئے۔ تو 19 کا عدد، کہ اس عدد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سزا کے لیے جہنم کے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ عجیب بات۔ دوسری ایک بات سمجھو کہ ان ابھی جو بتلائی بد انسان کے بدن کی 19 چیزیں، تو اس اعتبار سے بھی انسان کے اندر جو ہے انسانوں کو جناتوں کو سزا دینے کے لیے 19 فرشتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو 19 بڑی بڑی چیزیں شریعت کے اندر ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 یہ ایمان رکھنا کہ یہ دنیا ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ دنیا پہلے نہیں تھی اور ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نمبر تین فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر چار اللہ کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر پانچ نبیوں پر ایمان لانا، نمبر چھ تقدیر پر ایمان لانا، نمبر سات قیامت پر ایمان لانا، نمبر آٹھ جنت پر یقین، نمبر نو جہنم کا یقین۔ یہ نو چیزیں عقیدے کی ہو گئی، اور دس کام کرنے کے نہ کرنے کے، اس میں سے پانچ بڑے بڑے کام جو ارکان اسلام ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دل زبان سے اقرار کرنا، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر تین زکات دینا، نمبر چار روزے رکھنا، نمبر پانچ حج کرنا، اور پانچ کام بڑے بڑے رکنے کے ہیں۔ وہ کون کون سے پانچ بڑے کام؟ چوری مت کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، بہتان مت لگاؤ، اور اچھے کام میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ہر گناہ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ٹوٹل 19 چیزیں ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے جہنم کے اوپر یہ دیکھ ریکھ رکھنے والے 19 فرشتے ہیں۔ یہ تو سب حکمتیں ہیں جو حضرات مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات بتلاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شبد اور حروف 19 ہیں۔ آپ گن لو، با ایک، سین دو، میم تین، اس طریقے سے بسم اللہ میں 19 حروف ہیں۔ تو بعض مفسرین نے بہت اچھی بات نقل کی، کیا؟ کہ جو آدمی ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے گا تو اللہ تعالی جہنم کے 19 فرشتوں کی تکلیف سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف، تو ہر حرف کے بدلے کے اندر ایک فرشتے سے حفاظت۔ اس طرح جہنم کے 19 فرشتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ حفاظت کریں گے ہر کام میں بسم اللہ، نماز کے شروع میں بھی بسم اللہ۔ جب یہ 19 فرشتوں والی آیت آئی تو ابو جہل نے تمام قریشیوں کو جمع کیا، ان کی ایک پارلیمنٹ تھی جس کا نام تھا دار الندوہ، وہاں جمع کیا اور ان کو کہا، ارے ارے سنا تم نے کہ 19 فرشتے جہنم کے اوپر ہے اور وہ سزا دینے والے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس 19 فرشتوں سے ڈراتے نے گھبراتے ہیں، تم اتنے سارے قریشی بہادر لوگ اور خالی 19 سے ڈرتے ہو اور کسی سے نہیں ڈرتے، چلو تیار ہو جاؤ، اپنے 19 فرشتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، ان سے کشتی کیسے کریں گے۔ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ 10-10 آدمی ایک ایک فرشتے کو لپٹ کر کے لڑ کے ختم کر دے وے، تو 190 قریشی آدمی چاہیے، تو 190 مل کر کے تو 19 فرشتے کو اپنے ٹھکانے لگا دیں گے اور سب کو ہرا دیں گے۔ ایسی باتیں ابو جہل نے کہی۔ تو ابو الاسدین نام کا ایک پہلوان تھا، پورے قریش کے اندر بہت مشہور تھا، وہ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگا، جیسے پہلوان لوگ کرتے ہیں نا، یہ ہاتھ میں کوڑی کے اوپر کھبے کے پاس ہاتھ مارتے ہیں، دیکھو میں کیسا باڈی بلڈر ہوں۔ تو اس کے اوپر ہاتھ مار کے کہنے لگا کہ 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا پاڑ دوں گا، اکیلا گرا دوں گا، کالی با دو باقی رہے نا تو پورے قریش مل کر کے تم دو کو گرا دینا۔ لے فرشتوں کو گرانے کی، فرشتوں کو مارنے کی، فرشتوں کو پاڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتوں کو کچھ جانتے ہو؟ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر کا ایک فرشتہ پورے عالم کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والے فرشتے، وہ اکیلے ہزاروں انسانوں کی جان اکیلے نکال سکتے ہیں، تو فرشتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ مکہ کے پاگل لوگ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے کہ دس دس مل کر کے 19 فرشتوں کو پاڑ دیں گے، پچھاڑ دیں گے، 190 کی ٹیم تیار ہو جاؤ. نیو پہلوان گانڈا کہنے لگا کہ میں اکیلا 17 فرشتوں کو تو گرا دوں گا، باقی 2 کو تم پاڑ دینا. ایسا کبھی ہوئے؟ فرشتوں کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا جن کو عذاب دینے آوے. دیکھو فرشتے کی ایک عجیب بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے، یہ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں میں ایک عجیب بات پیدا فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ الگ الگ قسم کے کاموں کو نہیں کر سکتا، ایک فرشتہ ایک ہی طرح کا کام کر سکتا ہے. جیسے ملک الموت ہے، ان کا کام روح نکالنا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں روح ڈالنا یہ ملک الموت نہیں کر سکتے. تو یہ تو اللہ نے انسان اور جنات میں کمال لکھا کہ ایک انسان ایک جنات الگ الگ ڈفرنٹ بہت سارے کام کر سکے، یہ اللہ نے انسان اور جنات میں کمال لکھا ہے. لیکن فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ بات نہیں رکھی. ہر فرشتوں کے لیے اللہ تعالی نے ایک کام رکھا اور اسی کام کی ان کے اندر قابلیت، لیاقت، صلاحیت پیدا فرمائی، اور وہ فرشتہ وہی کام کر سکتا ہے. جیسے جبرائیل امین وہی لاتے لیکن وہ پانی نہیں برسا سکتے، برسات نہیں برسا سکتے. حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے تو وہ نبیوں کے پاس وہی نہیں لا سکتے. ایسی اللہ کی سسٹم ہے. جیسے کہ اللہ نے ہماری باڈی میں بھی ایسا رکھا، یہ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے لیکن آنکھ سننے کا کام نہیں کر سکتی. کان جو ہے سننے کا کام کرتے لیکن کان دیکھنے کا کام نہیں کر سکتے. یہ عجیب اللہ تعالی نے ترتیب بنائی ہے فرشتوں کے اعتبار سے، اور فرشتوں کا یہ عجیب سسٹم اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کے فرشتے تو بے شمار ہے، ہم گنتی نہیں کر سکتے بھائی. اور دوسرا یہ کہ اس جگت میں، بلکہ تمام جگت میں کتنے جگت ہے، کتنی دنیا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم تو اسی ایک دنیا کے اندر رہتے ہیں، باقی ستاروں کی دنیا، چاند کی دنیا، تاروں کی دنیا 40,000 یا 80,000 یا اس سے کم زیادہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دنیائیں اور الگ الگ جگت پیدا فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اسٹاف، اللہ تعالیٰ کا کرمچاری ورگ، اللہ تعالیٰ کے لشکر، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر کام کرنے والے، مدد محنت کرنے والے کتنے ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اکیلے اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے الگ الگ طرح کی جات جات کی، بھات بھات کی، عجیب عجیب مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہم جانتے بھی نہیں. جب صرف فرشتوں کی بات میں آپ کو سناؤں کہ اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، اتنے فرشتے کہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے ساتھ میں آسمان پر، جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، وہ اس کا سسٹم یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کا چانس نہیں آئے گا، اس کا نمبر نہیں آئے گا. تو اندازہ لگاؤ کہ ایک فرشتے کو لائف ٹائم میں، پورے جیون میں ایک ہی مرتبہ طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک سے زیادہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور روزانہ نئے 70,000 فرشتے اللہ کے گھر کا، بیت معمور کا، جو سات آسمان کے اوپر ہے، اس کا طواف کرتے ہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ روزانہ نئے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہوں گے. پھر دوسری مخلوق تو الگ. اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. آج دنیا کے اندر طاقت یوں ماپتے ہیں کہ اس دیش کا لشکر اتنا بڑا، یہاں کا بھومی دڑ یعنی زمین پر لڑنے والی فوج اتنی بڑی، یہاں کا ہوائی دل یعنی हवा में उड़ने वाला जो है लश्कर इतना बड़ा, यहाँ का दरियाई लश्कर इतना बड़ा, इसके जरिए से ये ताकत मापी जाती है। तो अल्लाह के फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में, और उसकी गिनती अल्लाह ही जानते हैं। जब सूरह मुद्दसिर खत्म होवे, आखिरी आयत पढ़े, तो हदीस में आता है कि यूं पढ़ना चाहिए, रिवायतों से यूं मालूम होता, यूं पढ़ो, قال ربكم عز وجل ان اهل ان التقى فلا يشرك بي شيء فاذا اتقاني العبد فانا اهل ان اغفر له. تو حدیث میں یوں کلمات آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں قابل ہوں، لائق ہوں کہ مجھ سے میرے بندے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے. جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اور شرک سے مجھے پاک سمجھتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. اسی لیے ہم سب دل و جان سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والے. یہ تینوں چیزیں ہمارے یقین میں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے. یہ سورہ مدثر مکمل ہو